گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ علم دین کے خزانے سے مزین ہوتا ہے، شریعت کے احکام سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کی کالز ہوتی ہیں اور دارالفتاء اہل سنت کے جو ہمارے مدنی عالم اسلامی بھائی ہیں ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے رکوع کی سنتیں سیکھنے کی کوشش کی تھی اور ساتھ ہی ایک پریکٹیکل بھی کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ عزوجل آج مزید ہم نماز کی سنتیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سلسلے میں ہم دار الافتاء اہل سنت کے جو ہمارے مدنی عالم اسلامی بھائی ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج مدنی چینل کے ناظرین کو جو ہماری نماز کی سنتیں ہیں، بالخصوص ہم نے رکوع کی سنی تھی، آج آگے کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے مختلف ارکان اور مختلف ہیئتیں ہوتی ہیں،
جی،
جن میں سے ہم قیام اور قرات وغیرہ اور اسی طرح آگے رکوع اس سے متعلق سن چکے ہیں کہ ان میں کون کون سی چیزیں سنت ہیں۔
جی،
تو اب جب انسان رکوع کر لیتا ہے تو رکوع کرنے کے بعد اس کو اٹھنا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
جو ہاتھ لٹکا کے نارمل کھڑا ہوتے ہیں، تو اس کھڑے ہونے کا نام ہے قومہ۔
قومہ،
قوف موٹا جو ہے دو نقطے والا، اس کے ساتھ ہے قومہ۔ تو قومہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا،
صحیح۔
تو چونکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا جاتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کا نام قومہ رکھا گیا ہے۔ اس کی بھی کچھ سنتیں ہیں، مثلا جب قومے کے اندر ہم رکوع سے اٹھ کر قومے کی حالت میں آئیں گے، کھڑے ہوں گے، تو دونوں ہاتھوں کو لٹکا دیں،
صحیح،
جس طرح نارمل لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو دونوں ہاتھ لٹکے ہوئے ہوں گے،
صحیح،
اس کو کسی طرح باندھنا نہیں ہے یا اپنے ٹانگوں سے یا گھٹنوں سے رانوں سے چپکانا نہیں ہے،
صحیح،
نارمل جس طرح چھوڑ دیتے ہیں ہاتھ،
صحیح،
کھڑے ہونے کی حالت میں اس طرح اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور رکوع سے جب اٹھیں گے تو امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہنا سنت ہے،
صحیح،
سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اچھا، اس کو بس اوقات غلط طریقے سے بھی پڑھتے ہیں، حمیدہ
کھینچ دیتے ہیں،
تو یہ دال کو کھینچنا نہیں ہے،
صحیح،
دال کو ہا سے ملانا ہے اور ہا کو ساکن کر دینا ہے،
صحیح،
حمیدہ،
صحیح،
سمیع اللہ لمن حمیدہ،
صحیح،
یہ امام رکوع سے اٹھتے وقت کہے گا، یہ امام کے لیے سنت ہے۔ اب مقتدیوں کے لیے کیا سنت ہے؟ مقتدی جب رکوع سے اٹھ رہے ہوں گے تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہیں گے،
صحیح،
بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد پھر وہ کہیں گے اللہم ربنا لک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد، اور ربنا لک الحمد کہنا بھی کافی ہے، ربنا ولک الحمد کہنا بھی اس سے بہتر ہے، اور اللہم ربنا لک الحمد کہنا یہ اس سے بہتر ہے، اور سب سے زیادہ بہتر ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ یعنی چار قسم کے کلمات ہو گئے، ربنا لک الحمد، لکا سے پہلے واو نہیں ہے،
صحیح،
ربنا لک الحمد، دوسرا ہے ربنا ولک الحمد، یہ ربنا لک الحمد سے بہتر ہے،
صحیح۔
اچھا، پھر اس سے پہلے لفظ اللہم کا اضافہ کر دیں، اللہم ربنا لک الحمد، یہ اس سے بھی بہتر ہو گیا،
صحیح۔
اور چوتھا طریقہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، کہ اللہم کا بھی اضافہ کیا جائے اور ربنا کے بعد واو کا اضافہ کرتے ہوئے یوں پڑھیں گے اللہم ربنا ولک الحمد. تو یہ مقتدیوں کے لیے سنت ہے.
صحیح.
امام نہیں کہے گا.
صحیح.
امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ, کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے گا. اب مقتدی جب سب کھڑے ہو جائیں گے تو مقتدی کہیں گے ربنا یا اللہم ربنا ولک الحمد. اور اس موقع پر بخاری شریف میں ایک بہت ہی پیاری فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور اس موقع پر جب مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہیں تو فرمایا گیا اس موقع پر فرشتے بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں. تو جس کی حمد, جس کا کہنا اس موقع پر پڑھنا فرشتوں کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش ہو جائے. تو یہ بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں یہ فضیلت موجود ہے. تو اس سے مقتدیوں کو غفلت نہیں کرنی چاہیے.
جماعت کی اہمیت بھی آ رہی ہے.
اس سے جماعت کی اہمیت بھی واضح ہو رہی ہے. تو
صحیح.
ایسے موقع پر اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہنا چاہیے. وہ کتنا پیارا, اگر اس جملے پہ غور کریں, جب امام کہتا ہے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ تو اس کا مطلب کیا ہے؟
صحیح.
ہم سنتے ہی آ رہے ہیں بچپن سے, نماز پڑھتے ہیں, اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا ہوتا. تو سمیع اس کا مطلب سن لیا,
سن لیا.
سمیع اللہ, اللہ نے سن لی, لمن حمیدہ, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ جس نے اللہ کی حمد کی اللہ تعالیٰ نے اس کی حمد کو سن لیا. یہاں پہ سننے سے مراد ہے قبول کرنا.
سبحان.
یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حمد کو قبول کرے گا.
سبحان.
گویا امام اٹھتے وقت ہمیں یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کی حمد کرے گا
اللہ
تعالیٰ اس کی حمد کو سنے گا اور اس کے اس حمد کرنے کو قبول فرمائے گا. تو جیسے ہی امام کا یہ کہنا, یہ گویا اعلان, مقتدی سنتے ہیں تو مقتدی بس فوراً زبان سے ادا کرتے ہیں کہ یہ موقع چونکہ حمد کی قبولیت والا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد. تو اس موقع پر جب حمد باری تعالی ہوگی تو انشاءاللہ یہ ایسی قبول ہوگی کہ پچھلے سارے گناہوں کو بخشنے کا سبب بن جائے گی. اور اس کو یہ فرمایا گیا ہے کہ جب فرشتوں کے کہنے کے موافق. اب فرشتوں کے کہنے کی موافقت کیا ہے؟ تو یہ بعض یوں صورت بن سکتی ہے کہ فرشتے چونکہ آہستہ کہتے ہیں.
صحیح.
تو چونکہ ان کا کہنا ہم سن نہیں پاتے تو یعنی آہستہ آواز میں کہا جائے گا. پھر مزید یہ کہ اس کی حقیقت حال وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جانتے ہیں کہ موافقت کس طرح ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اس موقع پر فرشتوں کی موافقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ ہے امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی اللہم ربنا ولک الحمد کہے. یہ دونوں کے لیے الگ الگ سنتیں ہو گئیں. اور جو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہے گا. تو یہ منفرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ دونوں چیزیں ادا کریں. اچھا, سمیع اللہ لمن حمیدہ یہ کہتا ہوا رکوع سے اٹھنا ہے.
صحیح.
سمیع کا سین جب رکوع سے اٹھنے کا عمل ہوگا, شروع ہوگا, رکوع سے اٹھنا شروع کریں تو سمیع کے سین سے آغاز ہو.
صحیح.
اور جب حمیدہ دال اور ہا ادا کیا جائے گا تو اس وقت اسٹینڈ پوزیشن میں آ چکا,
مکمل وہ کھڑا ہو,
مکمل وہ کھڑا ہو چکا ہو. اور جب مکمل کھڑا ہو چکا ہو تو اس موقع پر کہنا ہے اللہم ربنا ولک الحمد. تو یہ مقامات ہیں. اس سے پہلے جلد بازی کریں گے تو غلطیاں ہوں گی.
صحیح.
تو اس میں غلطیاں نہیں کرنی, نماز پڑھنی ہے, نماز کوئی جلد بازی کرنے والا کام نہیں ہے. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے جب یہ قومہ ادا کر لیا. قومہ کرنے کے بعد پھر ہم جاتے ہیں سجدے میں.
اگر سجدے کی سنتوں سے قبل مدنی چینل کے ناظرین جو شامل ہے سلسلہ, ان کی دل جوئی کی نیت سے ہم کچھ کال شامل کر لیتے ہیں.
بالکل کریں.
جی دیجیے گا کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابو امامہ عطاری باول مدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا دارالافتاء سنت میں سوال یہ ہے کہ مستعمل پانی کا پینا مکروہ تنزیہی ہے, تو کیا دیگر مشروبات جیسے چائے, دودھ, جوس وغیرہ اگر مستعمل ہو جائیں تو ان کا پینا بھی مکروہ تنزیہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سب اجل عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میں محمد احمد بات کر رہا ہوں اولپنڈی سے. میرا سوال یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز اذان سے پہلے میں سنتیں ادا کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر اذان سے پہلے ہو جائے, مطلب اذان جو ہماری مسجدوں میں ہوتی ہے, جس طرح ہماری میں نے جس مسجد میں نماز پڑھنی ہے وہ دیر سے ہوتی ہے, پہلے ہو گیا, ٹائم ہو گیا, لیکن میں سنتیں پہلے ادا کر سکتا ہوں؟
جی انشاءاللہ ضرور عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
حرب شریف سے محمد شاہد عطاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میری یہ عرض ہے کہ اگر مجھ پر 800,000 میرے پاس پیسے ہیں 800,000 روپے ہیں تو سال پورا ہونے سے 1 مہینہ پہلے مزید پیسے آ گئے تو کیا ان سب روپوں پر اس کی زکات ہوگی یا اسی 800,000 پر ہوگی سال گزرنے پر؟ فرض کریں 3-4 لاکھ زیادہ آ جاتا ہے تو اس کا بھی سال رمضان میں ہی مجھے زکات دینی پڑے گی یا بعد میں جو 800,000 ہے اس پہ دینی پڑے گی؟ برائے کرم اس سوال کا مجھے جواب عنایت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی مزید.
ساجد تنوری بات کر رہا ہوں اکاڑا کینٹ سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو سنت ہم پڑھتے ہیں زور کے ہوگے یا اثر کے ہوگے, ان سنت میں جو اگر رہ جاتی ہے 1 رکعت 3 رکعت پڑھ کے ہم بھول جاتے ہیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آیا کہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا دوبارہ وہ 4 سنت پڑھنے پڑیں گے؟ کینڈلی اس کے بارے میں بتا دیں.
انشاءاللہ سوال عرض کرتے ہیں. مشروب یعنی پانی کا تو بہت مشہور ہے کہ مستعمل ہو جاتا ہے. مشروب اگر مستعمل ہو گیا تو اب اس کا کیا کرنا ہو؟
مستعمل پانی کا تو حکم یہی ہے کہ اس کو پینا مکروہ تنزیہی ہے. اس مستعمل پانی سے وضو نہیں ہو سکتا, غسل نہیں ہو سکتا. تو یہ احکام تو بالکل معروف ہیں اور پچھلے سلسلوں میں ہم نے بیان بھی کیے ہیں. سوال یہ ہے کہ مستعمل کیا دودھ میں بغیر دھلا ہاتھ چلا گیا یا کوئی شربت ہے اس شربت میں بغیر دھلا ہاتھ چلا گیا؟ اور عمومی طور پہ جو بازاروں میں ٹھیلوں پر جو اس طرح کے بیچنے والے ہوتے ہیں تو پتیلے میں ان کا ہاتھ بھی بے وضو جا سکتا ہے. تو یہ خیالات آ رہے ہیں کہ آیا پانی جس طرح مستعمل ہو جائے تو اس کا پینا مکروہ تنزیہی ہے, تو ان مشروبات کا پینے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں مستعمل اس کی اگر حقیقت ہم سمجھ جائیں تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا. مستعمل کا مطلب ہے استعمال شدہ, جس کو استعمال کر لیا گیا. اور اس مستعمل کا دوسرا جو ہم حکمی اعتبار سے مانا لیں گے وہ یہ ہے کہ جو وضو یا غسل کے قابل نہ رہا.
صحیح.
مستعمل استعمال شدہ وہ پانی کہ جو اب وضو یا غسل کے لائق نہیں ہے, قابل نہیں ہے. لیکن یہ ناپاک نہیں ہوتا.
صحیح.
یہ پاک ہوتا ہے. اس سے اگر کپڑے دھو لیے یا جسم سے کوئی میل کچیل دور کر دیا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں.
صحیح.
اب مستعمل پانی کا جو حکم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان بے وضو ہوتا ہے.
صحیح.
تو بے وضو حالت میں جب اس کے جسم پہ پانی لگتا ہے تو جس حصے پر پانی لگے گا اس حصے سے اس کی بے وضوئی دور ہو جائے گی.
صحیح.
جب دور ہو گئی اب یہ والا جو پانی ہے نا جو اس کے ہاتھ سے لگ کر نیچے گرا یہ ہو گیا مستعمل.
صحیح.
اب یہ دوبارہ کسی اور جگہ پہ ہم استعمال کر کے اس جگہ کی بے وضوئی کو دور نہیں کر سکتے.
صحیح.
ٹھیک ہے. تو اب رہا معاملہ دودھ کا, چائے کا, لسی لے لیں.
صحیح.
اس طرح کے دیگر مشروبات
آج کل گرمی کا موسم
جن کو پانی نہیں کہا جاتا.
صحیح.
جن کو پانی نہیں کہا جاتا اس میں ہماری کولڈ ڈرنکس وغیرہ بھی
شامل
ہو جائیں گے. ان کو کوئی بھی پانی نہیں کہتا. یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب ہم کہیں گے پانی لے کر آئیے تو کوئی ہمیں کولڈ ڈرنک دے گا تو ہم کہیں گے میں نے تو پانی مانگا تھا.
صحیح.
ہم کہیں پانی دے دیں تو کوئی ہمیں دودھ پیش کرے گا تو ہم کہیں گے میں نے پانی مانگا دودھ نہیں.
صحیح.
تو گویا ان چیزوں پہ پانی کا اطلاق نہیں ہوتا. تو جب یہ چیزیں پانی نہیں ہیں تو ان چیزوں سے وضو بھی نہیں ہوگا.
صحیح.
اس لیے کہ ہمیں حکم ہے وضو کے لیے پانی کی طرف جانے کا.
صحیح.
ہم پانی استعمال کریں گے اور پانی نہ ملے تو پھر ہمیں تیمم وغیرہ کی طرف جاتے ہیں. تو ہمیں استعمال کرنا ہے وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی.
صحیح.
اور یہ چیزیں پانی نہیں ہیں.
صحیح.
پانی ہی وہ چیز ہے جو ہماری بے وضوئی کو دور کرے گا. اسی طرح غسل فرض ہو گیا تھا تو وہ بے غسل حالت جو ہے جنابت کی حالت ہے اس کو پانی ہی دور کرے گا. پانی نہ ہونے کی صورت میں آلٹرنیٹ ہے تیمم.
صحیح.
تو اب یہ جو دودھ ہے یا چائے ہے یا کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں یہ اس طرح کی مشروبات یہ پانی نہیں ہے. جب پانی نہیں ہے تو ان کے اندر اگر بغیر دھلا ہاتھ چلا جائے تو بغیر دھلا ہاتھ جانے کی وجہ سے اتنے حصے یا جو حصہ اس میں ڈوب گیا اتنے حصے کی بے وضوئی یا بے غسلہ پن دور نہیں ہوگا. جب دور نہیں ہوا تو وہ مستعمل بھی فقہی معنوں کے اعتبار سے کہ جو وضو یا غسل کے لائق نہ رہے.
صحیح.
یہ تعریف بھی اس پہ یہ حکم بھی اس کے اوپر لاگو
نہیں ہوگا.
یہ الگ بات ہے کہ ہاتھ ڈلنے سے میلے کچیلے ہاتھ جانے سے طبیعت میں کراہت سی پیدا ہوگی لیکن شرعی اعتبار سے اس میں مستعمل ہونے کا حکم اور مستعمل ہونے کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ اس کو پینا جو مکروہ تنزیہی ہے وہ احکام دودھ چائے اور دیگر کولڈ ڈرنکس اور مشروبات پہ لاگو نہیں ہوں گے. تو لہذا اگر کسی کا بغیر دھلا ہاتھ ان چیزوں میں چلے جائے تو ان سے یہ چیزیں مشروبات مستعمل نہیں ہوتے. جب مستعمل نہیں ہوتے تو ان کا پینا بھی بلا کراہت جائز ہے. اب یہ آپ کی طبیعت پہ منحصر ہے کہ اس کو پینا آپ کو کیسا لگتا ہے, لیکن یہ شرعی اعتبار سے مکروہ نہیں ہے. تو دراصل یہ پچھلے سلسلے میں اسی کالز کو چلایا گیا جس کا جواب دیا گیا, تو اس میں مستعمل ہونا تو وہ ایک شبہ لاحق ہونے کی بنا پہ اس کا جواب میں یہ کہا گیا مستعمل ہو گیا, اور مستعمل ہونے کی صورت میں اب اس کا پینا مکروہ ہے, تنزیہ ہوگا. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس طرح ایک پورا رسالہ فتاوی رضویہ جلد دوم میں مستعمل پانی کی تحقیق پہ پورا رسالہ لکھا. تو اس میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو پھر مستعمل پانی کی تعریف فرمائی اور اس کے ساتھ جو اس کے دیگر نکات بیان فرمائے ہیں, ان نکات میں سے یہ بھی بیان کیا کہ چونکہ مستعمل جو چیز ہوگی وہ پانی ہوگی. ہم نے پانی کا ذکر کیا ہے چونکہ وہی وضو یا بے غسل پن کو دور کرتا ہے, تو جب پانی ہی یہ کام کرے گا تو جو چیز پانی نہیں ہے ان چیزوں سے طہارت حکمیہ حاصل نہیں ہوتی, یعنی بے وضو یا بے غسل حالت یہ دور نہیں ہوتی, تو اس لیے یہ مستعمل بھی نہیں ہوں گے. تو یہ تفصیل کے ساتھ اگر پڑھنا چاہیں تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین فتاوی رضویہ شریف جلدوم میں یہ پورا رسالہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا, اس کو پڑھیں.
ماشاءاللہ, بہت پیارا جواب آپ نے ارشاد فرمایا, توجہ سے دیکھنے والوں کو یقیناً فائدہ حاصل ہوا ہوگا. احمد بھائی تھے, فجر کی سنتیں ابھی, کیونکہ عموماً ہماری جو ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا گیپ ہوتا ہے فجر میں, بالخصوص اگر کوئی اذان سے پہلے ہی سنتیں پڑھ لے تو کیا یہ اس پہ شرم؟
جب صبح صادق کا وقت ہو گیا, یعنی فجر کا وقت شروع ہوا, صبح صادق ہو گئی, فجر کا وقت شروع, تو اب جو بھی اگر سنت فجر ادا کرنا چاہتا ہے تو سنت فجر ادا کر سکتا ہے اور اس کے سنت فجر ادا ہو جائیں گے. اب اس کے لیے اذان کا انتظار یہ کچھ ضروری نہیں ہے. البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ سنتوں کو فرضوں سے بالکل اٹیچ کر کے ملا کر, یعنی قریب قریب پڑھنا یہ زیادہ باعث ہے برکت اور فضیلت ہے. تو اگر پہلے بھی پڑھ لیں تو سنت ادا ہو جائے گی, لیکن مستحب اور زیادہ افضل کام یہ ہے کہ فرضوں کی جماعت جب کھڑی ہو فجر کی تو اس کے قریب قریب وقت میں سنت فجر ادا کر.
ٹھیک. شاہد بھائی تھے عرب شریف سے, ان کے پاس تقریباً 8 لاکھ روپے ہیں, اب زکات دینے کا وقت آ رہا ہے قریب ہے, 8 لاکھ تھے, مزید کچھ رقم ایڈ ہو گئی اس کے اندر, تو کیا 8 لاکھ پر ہی زکات دیں گے یا اب پلس کر کے پوری پر دیں گے؟
دیکھیں, اس میں یہ ہے جس جنس کا ان کے پاس مال موجود ہے, تو روپے پیسے سونا چاندی مال تجارت یہ ایک ہی کیٹیگری کہلاتی ہے.
صحیح.
مال زکات کے اعتبار سے یہ ایک کیٹیگری کا مال ہے, مال تجارت سونا چاندی روپے پیسے پرائز بونڈز وغیرہ یہ سب ایک ہی جنس کا مال شمار ہوتا ہے, یعنی سمن, اب چاہے وہ اصلی ہو یعنی سونا چاندی کی صورت میں یا سامان اصطلاحی ہو جو روپے پیسے وغیرہ اس پہ اطلاق ہوتا ہے. تو اگر دوران سال مال زکات کی جنس میں اگر اور اضافہ ہو جاتا ہے دوران سال, اگرچہ زکات فرض ہونے کا وہ آخری دن آ گیا سال پورا ہونے میں, ایک ہی دن باقی رہ گیا, اس ایک دن پہلے ہی ان کے پاس اسی جنس کا مال اور آ گیا, تو اس نئے مال کے لیے نیا سال شروع نہیں ہوگا بلکہ پچھلے جو مال زکات پر جو سال شروع ہو چکا تھا اسی سال کا اختتام اسی مال کے اوپر بھی زکات کو لازم کر دے گا. تو جیسے ان کی مثال تھی کہ 8 لاکھ روپے تھے, مزید 3-4 لاکھ روپے اور سال پورا ہونے سے پہلے آ گئے, تو یہ 8 لاکھ پلس 3-4 لاکھ جو مزید اور اس میں ایڈ ہوئے, تو یعنی 11-12 لاکھ جو سال کے اختتام پہ جتنی اماؤنٹ بنے گی اس سب کی یہ زکات ادا کریں گے. لیکن ایک شبے کا یہاں پہ یہ مزید اضافہ کرتا چلوں کہ انہوں نے ایک سوال میں کہا کہ رمضان میں زکات فرض ہوتی ہے, تو رمضان سے پہلے اگر یہ مال کا اضافہ ہو گیا تو یہ آیا اس اضافی مال کو بھی زکات میں شامل کریں یا اس کے لیے نیا سال ہوگا؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ زکات فرض ہونے کا جو وقت وہ رمضان نہیں ہے.
صحیح.
روزے فرض ہونے کا جو وقت ہے وہ اگرچہ رمضان ہے, ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں, کسی اور مہینے کے روزے فرض نہیں ہیں, لیکن زکات کا تعلق یہ رمضان سے رمضان تک نہیں ہے.
صحیح.
بلکہ آپ جس وقت صاحب نصاب ہوئے اور آپ کے پاس مال زکات موجود ہے, نصاب کے برابر ہے, حاجت اصلیہ ضروریات زندگی قرض وغیرہ سے فارغ ہیں, تو آپ کے لیے اوپر زکات کا سال شروع.
صحیح.
اب وہ چاہے یکم محرم ہو.
صحیح.
یا 10 ذی الحجہ ہو, کوئی سا بھی مہینہ کوئی سا بھی دن ہو سکتا ہے, بس جو بھی دن ہو جو بھی مہینہ ہو اس کو آپ نوٹ کر لیں, آئندہ وہی دن مہینہ تاریخ آئے تو آپ کے اوپر زکات اس وقت لازم ہو جائے گی اگر اس وقت آپ کا یہ مال نصاب کے برابر موجود ہو۔
مدی چینل کے جو ناظرین ہیں ان کی معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی طرف سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کا نام ہے احکام زکات، 400 فتاوی اس کے اندر موجود ہیں، اگر آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی زکات کے حوالے سے بہت اہم معلومات آپ کو انشاءاللہ عزوجل اس میں ہو جائے گی، تو کوشش کریں اسے حاصل کریں، اس کا مطالعہ بھی کر لیجئے۔ اوکاڑا سے ہمارے ساجد بھائی تھے، سنت ادا کر رہے ہیں، تیسری رکعت ہے، اب رکعت کے اندر بھول ہو ہی جاتی ہے تو اس صورت میں اب کیا ہوگا، سجدہ صحف کے ذریعے ازالہ ہو جائے گا یا
جس ان کے سوال میں تھا تین رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا،
جی
تو جب انہیں پتا چل گیا کہ میں نے تین ہی رکعت پہ سلام پھیرا ہے،
جی
تو ان کو پڑھنی تھی چار اور چار ہی کی نیت سے نماز شروع کی ہے،
جی
تو اگر فوری طور پہ ان کو یاد آ گیا، جیسے بسا اوقات سلام پھیرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی یاد آ جاتا ہے کہ میں تین پہ ہی بیٹھ گیا تھا، تو فوراً یہ کھڑے ہو جائیں،
صحیح
کھڑے ہو جائیں، ایک رکعت ادا کریں، سورہ فاتحہ سورت پڑھیں اور اپنی نماز کو اتحیات تک پہنچائیں، اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے، دو سجدے کریں گے جس کو ہم سجدہ صحو کہتے ہیں، سجدہ صحو ادا کریں، ان کی نماز درست ہو جائے گی،
صحیح
سجدہ صحو کریں، پھر اتحیات پڑھیں، درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں، تو یوں ان کی یہ تین رکعتیں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی۔ اور اگر تین رکعتوں پر انہوں نے سلام پھیر دیا تو سلام پھیرنے کے بعد اب یہ باتوں میں مشغول ہو گئے یا کسی ایسے کام میں مشغول ہو گئے جو منافی ہے نماز ہے جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایسے کام میں اگر مصروف ہو گئے تین رکعتوں پہ سلام پھیرنے کی صورت میں، تو اب ان کو اس نماز کا اعادہ اسیر نو کرنا ہوگا۔ تو بچت کی صورت یہ ہے کہ اگر سلام پھیرتے ہی کوئی ایسا کام جو نماز کے منافی نماز کو توڑنے والا نہ کیا ہو تو فوراً یہ ایک کھڑے ہو جائیں اور اس رکعت کو پورا کریں، سجدہ صحو ادا کریں، نماز ہو جائے گی۔
یعنی یہ کتنی زبردست بات ہے کہ دونوں طرف سلام پھیر بھی لیا، اس کے باوجود بھی کچھ وقت ہے،
وقت ہے
اپنی تین رکعت کو بچانے کے لیے، تو علم دین ہو تو دیکھیں کتنی زبردست رہنمائی ہوتی ہے اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ تو اب سجدے کی سنت ہے، آپ کو ارشاد فرما رہے تھے، اگر
سجدے کا اب مرحلہ آیا کہ اب نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے تو سجدے کی بھی کچھ سنتیں ہیں، ان کو میں عرض کرتا ہوں۔ تو سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے وقت اللہ اکبر کہنا، ہم سجدے میں جائیں گے قومے کی حالت سے، جب سجدے کی طرف جا رہے ہوں گے اس وقت بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے، جب سجدے سے اٹھیں گے تو اس وقت بھی اللہ اکبر کہنا ہے۔ ان تکبیرات کو تکبیرات انتقالیہ کہتے ہیں، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے والی تکبیر۔ اس کے بعد جب سجدے میں چلے گئے تو اب سجدے میں تین مرتبہ کم از کم سبحان ربی الاعلی یہ کہیں گے، اور سجدے میں ہتیلیاں زمین پر رکھی جائیں گی، یہ سنت ہے۔ بس اوقات یہ ہتیلیاں اٹھا دیتے ہیں، صرف اس طرح سے ہاتھ رکھتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے، ہتیلی رکھنا ہے، ہاتھوں کا تھوڑا خم کر کے اس طرح نہیں رکھنا، ہتیلیاں زمین پہ لگیں گی اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی قبلے کی طرف ہوں، ہاتھوں کی انگلیوں کو یوں پھیلا کر
دوبارہ سے ریپیٹ کر دیں اگر یہ جو آپ،
تو ہتیلی یہ زمین پر رکھنا سجدے کی حالت میں سنت ہے۔ اچھا بہت سے لوگ مٹھی سی یعنی ہتیلی میں تھوڑا سا خم لا کر وہ اس کو یوں رکھ دیتے ہیں سجدے میں، تو یہ ہتیلی پہ پوری مس نہیں ہوتی،
صحیح
تو پوری ہتیلی زمین پہ لگنی چاہیے اور انگلیاں زیادہ کھلی ہوئی نہ ہوں بلکہ نارمل حالت میں جس طرح ہوں اس طرح انگلیاں ہونی چاہیے، اور سجدے میں جب جائیں تو سب سے پہلے گھٹنا،
صحیح
دونوں گھٹنے یہ زمین پہ لگیں گے، اس کے بعد پھر ہاتھ کی ہتیلیاں یہ زمین پر آئیں گی، اور اس کے بعد پھر ناک زمین پہ لگانی ہے، اس کے بعد پھر
پیشانی
یہ زمین پہ لگانی ہے۔ تو یہ ہے ترتیب وار کے، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، یہ سجدے میں جانے کے وقت کی سنت ہے۔ اب جب سجدے سے ہم اٹھ رہے ہوں گے تو سجدے سے اٹھنے کے وقت اس کا الٹ کرنا، ہم نے آخر میں پیشانی رکھی تھی، اب پہلے پیشانی اٹھائیں گے، اس سے پہلے ہم نے ناک رکھی تھی، اب اس کا نمبر آئے گا، پیشانی اٹھی، ناک اٹھی، اس کے بعد پھر اپنے ہتھیلیوں کو ہم نے اٹھانا ہے، اس کے بعد پھر ہم نے اپنے ہاتھوں کو گھٹنے پر رکھ لینا ہے، اور گھٹنے پر رکھتے ہوئے پھر ہم نے کھڑا ہونا ہے۔
صحیح
تو جس جو انداز ہمارا جانے کا تھا
الٹ ہوگا،
سجدے سے اٹھنے کا انداز اس کے برعکس ہوگا۔
ٹھیک
اب کچھ چیزیں ہیں جو سجدے کی حالت میں بھی جن کا خیال رکھنا مسنون ہے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ کہ اپنے جو بازو ہیں ان کو کروٹوں سے، یہ سائڈیں جو ہیں جسم کی، اپنے ان بازوؤں کو اپنی کروٹوں سے نہیں لگانا،
صحیح،
جدا رکھنا ہے. اسی طریقے سے رانیں پیٹ سے جدا رکھنی ہے،
صحیح،
تو ران اور پیٹ کے مابین گیپ ہونا چاہیے. اور جو صحت مند ہیں بہرحال وہ ان کا تو پیٹ خود ہی تشریف لے آتا ہے رانوں پر. تو جو رانے ہیں یہ اور پیٹ یہ جدا ہونے چاہیے، حتی الامکان اس سنت کو ادا کریں. اور کلائیاں زمین پر نہ بچھائیے، یہ کلائی ہے تو اس کو زمین پر اس طرح نہیں کرنا،
صحیح،
یہ اٹھی بھی ہوں گی.
اگر اس طرح ہو تو کیا ہوگا؟
یہ خلاف سنت ہے، اس سے حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا. اس کو کتے کی طرح بیٹھنے سے تشبیہ دی گئی. عام طور پہ کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنی کلائیاں بچھا کے بیٹھتا ہے، تو ہمیں اس طرح بچھا کر بیٹھنے سے منع کیا گیا.
صحیح.
تو سجدے میں کلائیاں زمین سے اٹھی بھی ہوں،
صحیح،
اور یہ سائڈیں بازو کروٹ سے جدا ہو، ران اور پیٹ میں فاصلہ ہو، یہ گیپ ہونا چاہیے.
صحیح.
یعنی مرد تھوڑا کشادہ ہو کر سجدہ کرے گا.
اگر صف میں ہو تو جب
اگر صف میں ہے تو صف میں ہونے کی صورت میں اگر سبھی یوں کرنے لگ جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کو کونیاں لگیں گے. تو صف کے اندر یہ ہے کہ اپنی کلائیاں اٹھانی ہیں،
صحیح،
لیکن آپ کے بازو بھلے یہ کروٹوں سے لگ جائیں، کیونکہ اگر سبھی کشادگی کریں گے تو پھر صف میں گیپ بہت زیادہ آ جائے گا. اور احادیث میں اس بات کی ہمیں حکم تاکید ہے کہ صف میں فاصلہ نہ ہو، ہر دو آدمی کے درمیان فاصلہ نہ ہو. تو فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور سجدے میں کشادہ اگر کریں گے تو پھر وہ فاصلہ اور یہ ہمیں آپس میں ہو سکتا ہے نمازیوں کا لڑا دیں.
صحیح.
تو بس اوقات نمازی یہ لڑ بھی آتے ہیں، تمہیں کونی کیوں ماری، دھکا کیوں دیا. تو یہ بہرحال جہالت ہے. صحیح. اور ہمیں حکم ہے کہ خاص طور پہ جب صف میں ہوں، ہمیں حکم ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے نرم ہو جائے.
نرم ہو جائے. بعض اوقات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ جگہ بننے نہیں دیتے،
بننے نہیں دیتے، اور باقاعدہ اور
سخت ہو جاتے.
کھڑے ہوں گے تو بالکل کونیاں یوں کر لیں گے تاکہ
جگہ
یہ غریب ادھر آیا کیوں، اس کو سزا ملنی چاہیے. وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا، اگرچہ غلطی سے وہ جگہ کم تھی آ گیا،
صحیح،
لیکن آپ کو حکم نرم ہو جائے،
نرم،
بلکہ اور سخت ہو جاتے ہیں، چوڑا نہ ہو. اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، تکبر نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہونی چاہیے.
صحیح بات.
تو اپنے نرم ہو جائیں. اچھا، سجدے کے اندر جب ہم جائیں گے تو سجدے میں یہ تو تھی پیشانی سے متعلق اور ان چیزوں سے متعلق، گھٹنوں سے متعلق ہم نے سنا. اب پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، تو 10 انگلیاں ہر پاؤں کی، پانچوں انگلیوں کو موڑ کر قبلے کی جانب کرنا ہوگا.
صحیح.
تو جیسے یہ عام طور پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہ انگلیوں کا جو پیٹ
لگتا ہے،
اچھا، یہ پیٹ زمین سے لگا رہے گا اور ہمارا پاؤں
اس
کھڑا رہے گا.
صحیح.
تو یہ جو انگلیوں کا پیٹ ہوتا ہے پاؤں کی، یہ لگے رہیں اور 10 انگلیوں کا رخ پاؤں کی کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو.
صحیح.
ایک کے اوپر ایک پاؤں چڑھا لیتے ہیں، یہ غلط.
صحیح.
اور یاد رکھیں 10 انگلیوں میں سے ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ شرط ہے، فرض. اس کے بغیر سجدہ نہیں ہوگا.
صحیح.
اور ہر پاؤں کی 3-3 انگلیوں کا زمین پر لگنا واجب.
ہے.
اور 10 انگلیاں اس انداز میں مڑی ہوں کہ ان سب کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو، تو یہ سنت ہے. تو اس سنت کی طرف بھی ہماری نماز پڑھنے والوں کی توجہ نہیں ہوتی.
صحیح.
اکثر دیکھا ہے وہ پاؤں اس انداز میں کرتے ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف وہ انگلیوں کا رخ ہوتا ہی نہیں.
بالکل اپوزٹ
ہوتا ہے، پاؤں ٹیڑھا کر لیتے ہیں. اگرچہ وہ اپنے زوم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاؤں کو موڑ رہے ہیں، انگلیاں موڑ رہے ہیں، لیکن انگلیاں موڑنے کا انداز ایسا نہیں ہوتا کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں.
صحیح.
وہ قبلے سے یہ سیدھے پاؤں کی انگلیوں کا رخ اس طرف ہو رہا تھا، الٹے کا رخ ادھر ہو رہا ہے. سب کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے.
تو بدی چینل کی جو ہمارے ناظرین کی کالز ہم شامل کرتے ہیں ایک بار پھر. جی،
عبد الحنان، یو کے برمنگم. اس حساب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وضو میں سنت موقع کون سی ہیں، اگر وہ بیان فرما دیں
انشاءاللہ عزوجل کرتے ہیں. جی مزید.
غلام یاسین کشتیاں سے عرض کر رہا ہوں، یہ پوچھنا تھا کہ رکوع کے اندر جو سر کو تھوڑا تھوڑا بعض اوقات ہلا دیا جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟
رکوع میں جو سر ہلاتے ہیں انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی مزید کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وحید احمد بستی روانی مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سنت غیر موقع جیسے اثر عشاء کی پہلی 4 کا سنت عادت کے طور پر نہ پڑی جائیں تو شریعت اعتبار سے کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سب عرض کرتے ہیں. یو کے سے تھے ہمارے اسلامی بھائی، وضو میں جو سنتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں مؤکدہ سنتیں کتنی ہیں؟
وضو میں تقریباً 12-13 یہ سنتیں بیان کی جاتی ہیں
جی جی.
اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام میں جو وضو کا طریقہ ہے اس میں اس کو لکھا بھی ہے.
صحیح.
اب اس میں کون سی سنتیں موقعہ ہیں، کون سی غیر موقعہ ہیں، تو بعض یعنی ان سب کے لیے سنت کا لفظ تو
عمومی
طور پہ کتب فقہ کے اندر آیا ہے، اور ان میں سے بعض کے حوالے سے تاکیدن حکم، یعنی جن کا سنت موقعہ ہونا کتابوں میں بالکل واضح ہے.
صحیح.
کہ بعض چیزیں سنت موقعہ ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ پڑھنا، یہ وضو میں یہ سنت موقعہ ہے.
صحیح.
کثیر فقہا نے اس کی تاکید بیان فرمائی کہ یہ سنت موقعہ ہے. اسی طریقے سے نیت کرنا، وضو کرتے وقت نیت کرنا کہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، عبادت پڑھ سکوں کر سکوں گا، تو اس حوالے سے بھی اس کا سنت موقعہ ہونا یہ احادیث سے ظاہر ہے، اور کتاب کتب فقہ کے اندر اس کا موقعہ ہونا لکھا ہے. تو یہ 12-13 جو سنتیں ہیں ان میں سے بعض کا موقعہ ہونا بالکل واضح ہے.
صحیح.
اور بعض کا موقعہ ہونا یہ ظاہر نہیں ہے.
صحیح.
بعض کو مستحب کے درجے میں بھی لیا گیا ہے، لیکن من جملہ یہ 12-13 امور ایسے ہیں جو بقیہ جو وضو کے مستحبات ہیں.
صحیح.
ان سے یہ نمایاں ہیں اور احادیث میں ان کا ذکر ملتا ہے، جس میں یہ کہ انگلیوں میں خلال کرنا، داڑھی میں خلال کرنا، پورے سر کا مسح کرنا، اسی طرح مسواک کرنا. اب مسواک کے بارے میں بھی سنت موقعہ ہونے کی ایک صورت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ مسواک ویسے تو سنت ہے، لیکن جب منہ میں تغیر پیدا ہو جائے، ذائقہ منہ کا چینج ہو جائے، منہ میں کچھ بدبو آنے لگے.
صحیح.
تو اس وقت اس کی تاکید اور سخت ہو جاتی ہے.
صحیح.
یعنی اب اس کو کرنے کا حکم اور بڑھ جاتا ہے. تو صحیح. اس طرح وضو کی جو سنتیں ہیں ان کو اگر تفصیلی طور پہ اس بارے میں فتویٰ لے لیں، دارالافتاء اہل سنت سے رجوع کریں.
صحیح.
انشاءاللہ عزوجل ان کو باقاعدہ ایک ایک سنت جو وضو کی ہے اس کے بارے میں تفصیلی طور پہ انشاءاللہ ان کو بتا دیا جائے گا کہ وضو میں کون کون سی سنتیں موقعہ ہیں، کون سی غیر موقعہ ہیں، کس کا کیا حکم ہوگا.
صحیح. رکوع میں سر ہلانے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
رکوع میں سر ہلانا، اب یہ ہلانا مطلب دائیں بائیں ہلانے کی بات ہے یا اوپر نیچے ہلانے کی بات ہے؟ تو یاد رکھیں، یہ پچھلے سلسلے میں ہم نے سنا تھا کہ رکوع کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ سر اور کمر ایک لیول میں ہو.
صحیح.
سر کمر سے اونچا بھی نہ ہو اور بالکل جھکا ہوا بھی.
پریکٹیکل بھی دکھایا تھا،
اس کا پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا تھا. تو کمر اور سر یہ ایک لیول میں ہونے چاہیے. تو یہ اوپر نیچے سر کو ہلانا یا دائیں بائیں گردن کو گھمانا یہ مکروہ ہے.
صحیح.
اس سے بچنا چاہیے.
اچھا، وضو کی جو سنتیں ہیں وہ نماز کے احکام میں 14 لکھی گئی ہیں، جو وضو کی سنتیں ہیں
مطلب 12, 13, 14. اب یہ مختلف تعداد جو ہے نا، اب یہ بس اوقات دو سنتوں کو کھول کے بیان
کر دیا جاتا ہے،
دو کو ایک ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے، تو وہ عدد کا ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو چیزیں سنتیں ہیں وہ باقاعدہ سبھی کتابوں میں مذکور ہیں.
سنت غیر موقعہ عادتا نہ پڑھنا عصر و عشاء کی، اس پہ کوئی گناہ تو نہیں ہے؟
سنت غیر موقعہ کا پڑھنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن اس کے پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے.
صحیح.
احادیث میں اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. اب جو نہیں پڑھتا وہ ان ثواب سے اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے، لیکن اگر کوئی سنت غیر موقعہ نہیں پڑھتا تو سنت غیر موقعہ نہ پڑھنے والے کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہے.
صحیح.
لیکن پڑھنا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گاہے بگاہے ان کو بھی ادا کیا ہے، اگرچہ تاکید نہیں فرمائی لیکن ادا کرتے رہے ہیں امت کی تعلیم کے لیے، عبادت کے انداز بتانے کے لیے فضائل باقاعدہ مذکور ہیں. بہار شریعت کا جو چوتھا حصہ ہے اس کے ابتدا میں ہی سنت اور نوافل کا بیان ہے، اور سنت اور نوافل کے فضائل بھی اس کے اندر موجود ہیں.
صحیح.
تو ان کو پڑھیں، اس سے انشاءاللہ عبادت کا جذبہ بڑھے گا. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا، عمومی طور پہ ہمارے امام حضرات،
صحیح،
ایک تعداد ایسی ہمارے ائمہ کرام کی جو سنت غیر موقعہ نہیں پڑھتے، مقتدی حضرات پہلے سے آگے سنتیں پڑھ چکے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جماعت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، امام صاحبان آتے ہیں بالکل آخر وقتوں میں، وہ سنت غیر موقعہ عمومی طور پہ نہیں پڑھتے. تو یہ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن ایک تعداد ایسی ہے جو نہیں پڑھتی. اس سے مقتدیوں پہ اچھا اثر نہیں پڑتا. مقتدی پہلے سے آگے سنتیں پڑھ چکے ہوتے ہیں، اب امام آتا ہے بالکل حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے وقت ہی آ رہا ہے، یہ اقامت سے کچھ دیر پہلے آ رہا ہے، تو بالکل نمازیوں کے سامنے واضح ہوتا ہے کہ ابھی ابھی وضو کر کے آ رہے ہیں تو سنت تو نہیں پڑھی ہوگی. تو نمازیوں کو عبادت کا ذوق اور جذبہ ملے امام کو ایسا ہونا چاہیے, نہ یہ کہ کوئی امام سے پوچھے کہ آپ سنتیں نہیں پڑھتے تو وہ کہیں گے فرض تو نہیں ہے واجب تو نہیں ہے. تو آپ کا اگر یہ انداز ہوگا تو مقتدی بھی یہی سیکھیں گے, جو کام فرض ہوگا واجب ہوگا وہی کریں گے, جو سنت غیر مقدہ ہے وہ ہم پہ لازم نہیں ہے. تو امام کے عمل سے مقتدیوں کے عمل میں اضافہ ہو, یہ نہیں کہ امام کو دیکھ کے مقتدیوں کے عمل میں اور کمی آ جائے. اللہ کرے ہم سب کو عبادت کا ذوق اور نماز کا لطف اور سرور نصیب
ہو. یعنی جن ہستیوں نے, جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ہمارے امام ہیں حنفی کہلاتے ہیں, یعنی جن ہستیوں نے ہمیں یہ تقسیم بتائی کہ یہ سنت موقعہ ہیں, یہ غیر موقعہ ہیں, یہ واجب ہیں, یہ فرائض ہیں, اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے تو وہ نفلی عبادت اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ آج عقل حیران ہے کہ وہ کس طرح کرتے تھے, اور بعض تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں کہ ان کی کرامت تھی, انہی کا حصہ تھا, حالانکہ وہ بھی اسی دنیا میں رہتے تھے. یعنی جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے نوافل, یہ سنت موقعہ غیر موقعہ, وہ کتنی سختی سے اس پر عمل کیا کرتے تھے, اور آج ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بھئی ہم نہیں پڑھیں گے تو گناہ تو نہیں ملے گا, لیکن کیا یہ ہماری محرومی نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں, اور یہی وہ نیکیاں ہیں کہ جو کل قیامت کے دن ترازو میں رکھی جائیں گی, جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا, اور جس کی نیکیاں کم ہوگی اس کے لیے آزمائش کا معاملہ ہے. تو لہذا سنت غیر موقعہ پڑھنے کی بھی عادت بنائیے, اور دیگر جو سنتیں ہیں انشاءاللہ عزوجل اس سے ہمیں دنیا میں بھی فائدہ حاصل ہوگا اور آخرت میں انشاءاللہ بے شمار برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی. حضور, یہ ابھی ہم سجدے کی سنت آپ نے ارشاد فرمائی, سجدے کے درمیان ایک وقفہ آتا ہے جسے ہم جلسہ کہتے ہیں,
جلسہ کہتے,
تو اس میں بھی کچھ سنت,
اس میں بھی کچھ سنتیں ہیں. دو سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ کہا جاتا ہے, تو اس جلسے کے کا کرنا یہ واجب ہے.
جی,
دو سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یہ واجب ہے. اب اس دوران جو سنتیں ہیں وہ یہ ہے کہ سیدھا قدم کھڑا ہوگا,
صحیح,
الٹے پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھیں گے, اور سیدھے پاؤں کی انگلیاں مڑ کر کعبۃ اللہ شریف کی طرف جا رہی ہوں گی, اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں گے.
صحیح,
یعنی جو انداز التحیات پڑھنے کے وقت ہوتا ہے نا, سیم وہی انداز یہاں پر اختیار کیا
جلسے
جائے گا,
میں بھی ہوگا,
جلسے میں ہوگا.
اس میں کمر کا سیدھی ہونا, اور کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار
جی
بیٹھنا.
اب یہ بسوں کا یہ غلطی کرتے ہیں, یہ سجدے سے اٹھے
پورے سیدھے نہیں ہوتے,
کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی اور پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو ان کا یہ واجب جو جلسے ہے, جلسہ ہے, اس کا واجب چھوڑ جاتا ہے.
صحیح,
سنتیں تو فوت ہونی تھیں وہ ہو گئیں, لیکن مزید واجب ان کا ترک ہو جاتا ہے, اور جان بوجھ کے جو واجب چھوڑ رہا ہے, جس نے اپنی عادت میں ہی انداز شامل کر لیا کہ وہ ایک سجدہ کرتا ہے اور کمر سیدھی کیے بغیر ہی دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے, تو یہ واجب چھوڑنے کی بنا پر اس کی نماز ناقص رہ جاتی ہے.
صحیح,
اس نماز کا اعادے کا حکم ہے.
صحیح,
احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اسی طرح جو یہ جلدی علی نماز پڑھ رہا تھا, تعدیل ارکان وہ چھوڑ رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی, دوبارہ کھڑے ہو نماز پڑھو, تمہاری نماز تم نے پڑھی وہ نہیں ہوئی,
اللہ
یعنی کامل نہیں ہوئی, واجب چھٹنے کی بنا پہ نماز ناقص رہی, تو دوبارہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا, اس نے پھر اسی انداز میں پڑھی, تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب نماز دوبارہ پڑھیں.
صحیح,
پھر دوبارہ اس نے بالآخر عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ مجھے طریقہ بتا دیں, تو پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ ارشاد فرمایا. ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب سجدے میں جائیں تو اطمینان سے سجدہ کریں, جب سجدے سے بیٹھیں جلسے میں تو یہاں فرمایا کہ اتنے دیر بیٹھنا ہے کہ اطمینان ہو جائے تجھے.
صحیح,
یعنی اطمینان کے ساتھ جسم کی حرکت رک جائے.
صحیح,
اور کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار یہ وقفہ کرنا اس موقع پر واجب ہے.
صحیح,
اس دوران مزید پڑھنے کی دعائیں ہیں وہ مستحب, یعنی اگر کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں وہ پڑھ سکتا ہے, دعائیں جو جلسے میں پڑھنے کی ہوتی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے.
ٹھیک, تو اب یہ جلسہ کر لیا, یعنی سجدہ کیا, دو سجدے بھی ہو گئے, جلسہ بھی ہو گیا, اب اٹھ رہے ہیں دوسری رکعت کے لیے.
اب دوسری رکعت کے لیے جب اٹھیں گے تو اس میں یہی ہوگا, گھٹنوں پر اپنے گھٹنوں کو پہلے اٹھائیں گے.
صحیح,
اور اپنا جو پنجے ہیں نا,
جی جی,
پنجوں پر زور دیتے ہوئے اٹھنا ہے.
صحیح,
بس اوقات یہ سجدے سے اٹھتے وقت, یعنی پہلی رکعت کے سجدے سے اٹھتے وقت, یا التحیات میں دوسری رکعت سے جب کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اس وقت کھڑے ہونے کا جو انداز ہوتا ہے بس اوقات یہ اس قدر تکلیف دہ بھی ہو جاتا ہے پیچھے نماز پڑھنے والے کے, کہ کوئی بالکل پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ سجدے میں اور یہ جناب اٹھنا چاہ رہے ہیں تو اس انداز میں اٹھتے ہیں کہ اس بیچارے کی ناک سجدے میں رگڑ جاتی ہے.
اس کے اوپر
انشاءاللہ پریکٹیکل میں جب ہم عملی طریقہ اگلے سلسلے میں جیسا آپ نے فرمایا کریں گے تو یہ احتیاط بھی بتائیں گے کہ آپ اس انداز میں نہ اٹھیں گے پیچھے والے کی ناک رگڑ میں آ جائے اور یا وہ سجدے سے اٹھنا چاہ رہا تھا آپ ایسے ٹکرائے وہ دوبارہ سجدے میں چلے جائے تو اس کو اذیت نہ ہو انشاءاللہ اس پہ بھی روشنی ڈالی.
جی اس کے بعد آئے گا قعدہ.
جی
یعنی اب ہم قعدے کے اندر بیٹھ رہے ہیں تو اس میں کیا سنتیں ہوں گی؟
قعدہ یہ جب ہم دو رکعتیں پڑھ لیتے ہیں
جی
تو دو رکعتیں پڑھنے کے بعد جو عمل ہے اس کو قعدہ کہتے ہیں. تو قعدہ میں بیٹھنے کا جو طریقہ ہے اس میں یہی ہے کہ بایاں پاؤں یعنی الٹا پاؤں بچھا دیں اور سیدھا پاؤں کھڑا کر دیں. اس انداز میں کھڑا کریں کہ اس کی پانچوں انگلیاں یہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہوں اور ان سیدھا ہاتھ سیدھی ران پہ ہو الٹا ہاتھ الٹی ران پر ہو اور انگلیاں بالکل جماؤ کے ساتھ نہ ہوں
نارمل کھلی ہوں
نارمل حالت نارمل حالت میں اپنی انگلیوں کو رکھنا ہے اس انداز میں بیٹھیں اور انگلیاں جو ہیں ان کے کنارے گھٹنوں سے نیچے نہ ہوں. بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ ان کی انگلیاں جو گھٹنوں سے نیچے آئی ہوئی ہوتی ہیں تو گھٹنوں کے بالکل کنار جہاں گھٹنے شروع ہو رہے ہیں بس وہیں پہ اپنی انگلیوں کو روک دیں ادھر یا رکھیں. اور اس میں التحیات جب پڑھی جاتی ہے تو التحیات میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اس موقع پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھنگلیا اور اس کے برابر والی انگلی اس کو ہتھیلی سے لگا لیں گے
صحیح.
انگوٹھا اور یہ بیچ والی انگلی ان دونوں کو ملا لیں گے اور یہ شہادت کی انگلی ابھی مطلب اس کا ہم اس کو اٹھانا ہے بقیہ کا ہم نے طریقہ اس کو کہتے ہیں حلقہ بنانا
حلقہ بنا لیں.
تو اس طرح ہم نے حلقہ بنانے چھنگلیا اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے لگایا بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا یوں بنایا. اب جب ہم پڑھیں گے التحیات پڑھتے پڑھتے جب ہم پہنچیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو لا کا جب لفظ ادا کریں گے اشہد اللہ تو لا کہتے وقت ہم نے اپنے انگلی کو اٹھانا ہے یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ جیسے ہم اللہ پڑھیں گے اپنی انگلی کو گرا دینا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اللہ پڑھتے ہی اس کو بھی گرا دیں گے اور بقیہ ساری انگلیوں کو سیدھا کر لینا ہے. پھر التحیات میں درود شریف التحیات پڑھنا یہ واجب ہے اور درود ابراہیمی یہ پڑھنا سنت ہے اور اس کے بعد دعا پڑھنا بھی یہ سنت ہے.
اچھا یہ ہم بچپن میں بھی سنتے تھے اور شاید مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اس حوالے سے ہو کہ جو بھی آپ نے بتایا کہ دونوں ہاتھ ہمیں گھٹنوں پر رکھنے کے ہاتھ نیچے نہ ہوں تو یہ ہاتھ نیچے ہوں تو کیا یہ نماز کی چوری کہلاتی ہے؟
نماز کی چوری خیر اس طرح کتابوں میں پڑھا نہیں ہے کہ جس کو نماز سے کی چوری کہا جائے
البتہ غلط ہے.
ہاں یہ غلط ہے سنت کے خلاف ہے. سنت یہی ہے کہ انگلیاں جو نا یہ گھٹنوں سے یوں نہ ہو یعنی گھٹنا ادھر آ رہا ہے تو انگلیاں ایسے نہ ہو گھٹنے جیسے شروع ہو رہا ہے تو انگلیاں یہیں پہ ہونی چاہیے.
مدی چینل کے ناظرین نماز کی سنت ہے سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کو ادا کریں. ہمارے ساتھ سلسلے میں کالرز بھی ہیں. جی کال دیجیے گا.
میرا نام محمد راشد اتاری کی کیونی سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ درخت اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر مختصر مغرب کی نماز میں اس وقت پہنچے جب جماعت دوسری رکعت کے بعد قعدہ میں بیٹھے ہو جب پہنچنے والا نمازی تیسری رکعت امام صاحب کے پیچھے پوری کرے گا وہ تیسری رکعت کیسے پوری کرے اپنی؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ بچے کے انقلاب کے وقت اذان کون سے کام میں دینی چاہیے دائیں میں اور تکبیر جو ہے کون سے کام میں دینی چاہیے بائیں میں یا دائیں میں اس کے بارے میں کچھ طریقے کار بتا دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکعت جب نکل جاتی ہے دو رکعتیں پڑھ لی تیس یعنی امام کی دو ہی یہ شامل ہوئے یا کوئی بھی صورت بن سکتی ہے رکعت نکلنے کی کوئی ایسا مفصل اگر طریقہ بیان ہو جائے سب کو فائدہ ہو.
دیکھیں پہلی رکعت اگر کسی کی نکلی
جی
تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو وہ اپنی رکعت ادا کرے گا تو یہ وہ پہلی ہی رکعت ادا کرتا ہے جو اس کی چھٹی تھی.
صحیح.
اب اس نے کیا کرنا ہے ثنا پڑھنی ہے تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ سورت پڑھ کے اپنے رکوع سجود اتحیات پڑھ کے نماز جو نماز کا کمپلیٹ طریقہ درود شریف دعا یہ نماز مکمل ہو گئی.
صحیح.
جس کی دو رکعتیں نکلی تو یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کون سی نماز پڑھتا ہے کون سی رکعتیں ادا کر رہا ہے وہ پہلی اور دوسری. تو یہ بھی آسان طریقہ ہے. اگر کسی کو کسی کی تین رکعتیں اگر نکل گئی ہیں تو عمومی طور پہ یہاں تھوڑی سی مسٹیک ہوتی ہے کہ جب تین رکعتیں نکل گئیں تو اب کیا کرنا ہے. آپ آئے چوتھی رکعت میں,
صحیح,
آپ کی پہلی تین رکعتیں نکل گئیں, اب ان پہلی تین رکعتوں میں آپ غور کیجئے کہ آپ کو کتنی رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنی ہوتی ہے اور کتنی میں آپ پہ لازم نہیں ہے.
صحیح,
تو پہلی اور دوسری جو رکعتیں ہیں ان میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اس کے بعد سورت بھی ملانی ہے. اور تیسری جو رکعت ہوتی ہے اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں ہے, یعنی قرات واجب نہیں ہے. تو اب کرنا کیا ہے, امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو اپنی پچھلی تین ادا کرنی ہے, جن پچھلی تین میں دو رکعتیں ایسی آپ کو ادا کرنی ہیں جس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے. اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو گئے, کھڑے ہونے کے بعد آپ ثنا پڑھیں, تعوذ تسمیہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں, سورت ملائیں, اس کے بعد آپ رکوع سجدے, سجدہ کرنے کے بعد اب آپ کو کھڑا نہیں ہونا,
صحیح,
آپ کو بیٹھنا ہے. کیوں بیٹھنا ہے, ایک رکعت آپ کو امام کے ساتھ مل گئی, ایک وہ تھی, اور ایک رکعت آپ نے ابھی ادا کر لی, ٹوٹل کتنی ہو گئی,
دو ہو گئی.
جب دو رکعتیں ہو جاتی ہیں تو پھر بیٹھنا واجب ہے,
صحیح,
تو اس مقام پہ آپ
بیٹھیں گے.
بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں. اچھا, اتحیات پڑھنے کے بعد اب جو آپ کھڑے ہو گئے, اس وقت آپ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں میں سے دوسری رکعت ادا کر رہے ہیں,
صحیح,
ویسے تعداد کے اعتبار سے تیسری ہے,
صحیح,
لیکن چھوٹی ہوئی رکعت میں سے
دوسری
ادا کر رہے ہیں, اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سورت بھی ملاتے ہیں. تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, سورت ملانی ہے, اس کے بعد رکوع سجود کرنے کے بعد اب ذہن میں آئے گا کہ دوسری رکعت پہ تو بیٹھتے ہیں,
صحیح,
اب آپ کو یہ ذہن میں لانا ہے کہ آپ کی ٹوٹل کتنی رکعتیں ہو گئی, تین ہو گئیں, ایک امام کے ساتھ پڑھی دو, اب ہو گئیں ٹوٹل تین رکعتیں ہو گئیں, اور تین رکعت پہ نہیں بیٹھتے,
صحیح,
آپ رکوع سجود کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے,
صحیح.
اب جو کھڑے ہونے کے بعد جو آپ رکعت ادا کر رہے ہیں وہ کون سی کر رہے ہیں, تیسری,
صحیح,
اور تیسری میں قرات واجب نہیں ہے,
صحیح,
تو آپ چاہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں, یہ سب سے افضل طریقہ ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع سجود کی طرف جائیں, آپ کی یہ ٹوٹل چار رکعتیں ہو جائیں گی, آخر میں آپ اتحیات درود شریف دعا پڑھ کے اپنی نماز کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ نماز کا آسان,
کسی کی اگر چار نکل گئی تو
اس نے پوری چار پڑھنی ہے, جس طرح اکیلے پڑھتے ہیں اسی طرح چار رکعت پڑھنی ہے, تو گویا پہلی دوسری تیسری چوتھی,
اب اسی ترتیب سے
ہم نے بتا دیا کہ کس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے.
ماشاءاللہ, مدنی چینل کے ناظرین, تیسری یعنی جس کی تین رکعتیں نکلتی ہیں اصل وہاں پرابلم آتی ہے, اور ماشاءاللہ بڑی اچھے انداز میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا گیا ہے, توجہ سے دیکھا ہوگا سنا ہوگا تو انشاءاللہ یہ آپ کو یاد رہے گا. بچے کی پیدائش پر حضور اب اذان دینی ہے تو کس کان میں اذان ہے, کس میں تکبیر ہے, کیا
یہ ہے کہ سیدھا جو کان ہے,
جی جی,
عام طور پہ جب گود میں لے رہے ہوتے ہیں نا,
جی جی,
تو وہ بچے کا سرہانہ ادھر کر کے اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اذان کیسے دوں. جب بچے کا سر آپ کے ادھر ہوگا سیدھے ہاتھ میں تو بچے کا کان الٹا آپ کے قریب ہوگا,
صحیح,
اور سیدھا کان اس کا اس طرف ہو جائے گا. تو جب کبھی بچے کے کان میں اذان دینی ہو تو سیدھے کان میں اذان, ایک دفعہ اذان ایک دفعہ اقامت, اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی. بہتر ہے کہ چار مرتبہ اذان ہو اور تین مرتبہ اقامت, تو سیدھے کان میں اذان کہی جائے گی اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے گی.
صحیح.
اگر کس نے اس کا الٹ بھی کر دیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. دوبارہ اذان دینا یہ بھی کچھ ضروری کتابوں میں ہم نے ایسی کوئی صراحت نہیں پڑھی, لیکن مستحب طریقہ یہی ہے کہ سیدھے کان میں اذان کہی جائے گی اور الٹے کان میں اقامت, اور بہتر طریقہ یہ کہ چار مرتبہ اذان کہی جائے اور تین مرتبہ اقامت, ایک ایک دفعہ اذان اقامت بھی کافی ہے.
اچھا, اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ میرا جانا ہوا تھا اسی حوالے سے, یعنی اذان کب دینی ہے, یعنی کئی گھنٹے کے بعد میں جب وہاں پہنچا ہاسپٹل میں تو میں نے پوچھا بھائی آپ نے اذان دے دی بچے کے کان میں, تو انہوں نے کہا اذان نہیں دی.
مولانا صاحب,
میں نے خود پھر وضو کر کے اسی وقت اذان کی ترکیب بنائی کیونکہ میرے ذہن میں کچھ باتیں تھیں, تو آپ مدی چینل کے ناظرین کو اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اذان دینے کے لیے کیا کسی مولانا کو ہی تلاش کرنا پڑے گا یا باپ خود وضو کر کے اذان دے دے, کیا ایسا طریقہ کچھ آسان سا؟
کوئی بھی مسلمان کہ جو اذان اچھے انداز میں کہہ سکتا ہو,
جی جی,
وہ اذان کہہ سکتا ہے. تو اس موقع پہ مولانا صاحب کا انتظار, اب مثال کے طور رات کے ایک بجے اگر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو فجر میں امام صاحب اٹھیں گے. اب چار گھنٹے تک بچے کو اس طرح نہ رکھیں, پیدا ہوتے ہی کوشش کی جائے بلا تاخیر کہ اس کو جب نہلا غسل وغیرہ کرانے کے بعد اذان اس کے کام میں دلوا جائے تاکہ بچے کے کان میں سب سے پہلا جو لفظ ہے نا اللہ اللہ اکبر سے اذان شروع ہوتی ہے تو بچے کے کان میں لفظ اللہ یہ شروع میں اس کے سنائی دے تو انشاءاللہ اس کی برکت ہے.
اس کی ایک فضیلت غالباً یہ بھی امیر سنت نے رسالے میں تحریر فرمائی ہے کہ اگر اذان فوراً دے دی جائے تو بچہ جو ہے مرغی کا جو مرض ہوتا ہے دورے پڑنے کا اس سے محفوظ ہو جاتا ہے, اور اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو خطرہ ہے کہ پھر اس کو یہ مرض کہیں لاحق نہ ہو جائے. لہذا اس حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین, آپ کے گھر میں جب بچے کی ولادت ہو تو کسی کا انتظار کیے بغیر, اگر اس وقت کوئی موجود ہے باشرہ کوئی شخصیت موجود ہے کہ جو باعمل ہے متقی پرہیزگار ہے تو بہت اچھا ہے کہ اسی سے اذان دلوائی جائے, لیکن بالفرض اگر جیسے رات کے 1 بجے ولادت ہوئی اب کوئی موجود ہی نہیں ہے تو کسی کا انتظار کیے بغیر آپ خود ہی وضو کر کے اگر اذان دینے پہ قادر ہیں دے سکتے ہیں. مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ساری چیزیں ہمیں ویسے بھی آنی چاہیے, یہ ضروری چیزیں ہیں, اذان دینا, تکبیر پڑھ لیں, اقامت کہہ دینا, یا مطلب یہ تو ہم مسلمان ہیں ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے, نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, تو یہ چیزیں ہمیں ویسی سیکھ لینی چاہیے کہ اس کا ہمیں مطلب یہ ہے کہ ضرورت بھی اس کی پڑ جاتی ہے.
اچھا یہ پچھلے سلسلے میں ایک مسئلہ جو بیان کیا تھا کہ اگر امام تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے تو اس سے متعلق جو جواب دیا گیا تو چند جگہوں سے ایک کنفیوژن آئی کہ اس سے ہم یہ کوئی یہ نہ سمجھ لے مسئلہ کہ اگر تیسری یا چوتھی رکعت میں جو ہم نے کہا تھا کہ فرض کی پہلی اور دوسری رکعت میں قرات بلند آواز سے کرنا واجب ہے, فرض کی جب امام نماز پڑھا رہا ہوگا تو فجر مغرب اور عشاء جمعہ عیدین ان کی جو پہلی دوسری رکعتیں ہیں ان کے اندر بلند آواز سے جہر کے ساتھ قرات واجب ہے, اور اس کے ساتھ کہا گیا تھا کہ تیسری اور چوتھی میں آہستہ آواز میں تلاوت واجب ہے.
صحیح.
تو اس سے یہ کنفیوژن سامنے آئی کہ کیا تیسری اور چوتھی میں قرات واجب ہے.
صحیح.
تو تیسری اور چوتھی میں قرات واجب نہیں ہے لیکن جب قرات کی جائے گی ان رکعتوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں تو آہستہ کرنا واجب ہے.
صحیح.
یعنی تلاوت واجب نہیں ہے, سورہ فاتحہ پڑھنا فرض کی تیسری اور چوتھی میں واجب نہیں ہے, سورت کا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے, لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ آہستہ پڑھے.
ایک کال ہمارے ساتھ موجود ہے, جی کال دیجیے گا.
زیارت بات کر رہا ہوں کلّہ سجدہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ دوران رکوع نظر کہاں آنی چاہیے, کیا سجدے کی جگہ آنی چاہیے یا پاؤں کے درمیان میں آنی چاہیے؟
جی حضور, نظر کہاں رکھیں؟
دوران رکوع نظر جو ہے نا اپنے پاؤں کی پشت پر انگوٹھوں پر ہونی چاہیے, سجدے کی جگہ پہ نہیں ہوگی. سجدے کی جگہ پہ آپ نظر کریں گے تو آپ کا سر جو ہے نا وہ کمر سے اوپر ہو جائے گا.
صحیح.
تو اس لیے آپ کی نظر اپنے پاؤں کی پشت پہ ہو یا انگوٹھوں پر.
یعنی نماز کے اندر اپنی نظروں کی بھی حفاظت کرنی ہے, یعنی نظروں کو بھی اس کا فائدہ
بھی حفاظت کرنی ہے.
اگر فائدہ کچھ ہمیں بتائیں.
جب نظروں کی حفاظت ہوگی نا تو آپ کی توجہ نماز کی طرف رہے گی. اسی طرح تحیات میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کون آ رہا ہے, بہت سوگی شاید وہ بے توجہ ہی میں عادت ایسی بن چکی ہے کہ وہ اگر سجدے کی جگہ پہ قیام کی حالت میں دیکھنا بھی چاہے نا تو نہیں دیکھتے, وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں,
ٹائمنگ پر بھی نظر ہوتی
ہے کتنا ٹائم ہو گیا, امام صاحب اتنی آہستہ پڑھا رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے.
تو نماز میں اپنی نظروں کی بھی ہمیں حفاظت کرنی ہے تاکہ نماز کا جو خشوع اور خضوع ہے وہ ہمیں نصیب ہو جائے, اور یہی وہ نماز ہے کہ جو کاش ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. ایسی نماز ہے کہ اس نماز کو پڑھنے کے بعد اللہ کی رحمت سے امید ہے ان شاء اللہ کسی بیمار پر دم کریں گے تو اس کو شفا مل جائے, اللہ کرے ایسا ہمیں مل جائے. تو توجہ یعنی سنتیں جو بیان کی جا رہی ہیں پچھلے سلسلے میں بھی عرض کیا تھا, یہ نماز کو ایک زینت دیتی ہیں, یعنی نماز کو اتنا خوبصورت بنا دیتی ہیں. تو سنتوں کی برکت سے وجوب جو واجب ہوتے ہیں اس کی حفاظت ہوتی ہے, اور واجب کی برکت سے فرائض مضبوط ہو جاتے ہیں. تو لہذا سنتوں کو پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو فرائض اور واجبات ہیں انشاءاللہ وہ بھی مضبوط ہو جائیں گے. تو قعدہ کی سنتیں حضور آپ ارشاد فرما رہے تھے, مزید اگر ایک دو سنتیں بتا دیں.
اب جب قعدہ ہم نے کر لیا تو قعدے کے اندر تحیات یہ واجب ہے.
صحیح.
اس کے بعد درود شریف, درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں, اس کا پڑھنا افضل ہے.
صحیح.
اور درود پڑھنا یہ سنت ہے, اور درود ابراہیمی کا انتخاب اس مقام پہ کرنا یہ افضل ہے.
صحیح.
اور اس کے بعد رب جعلنی یا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا یا کوئی بھی دعائے معصورہ جو قرآن و احادیث میں آئی ہیں ان دعاؤں کو اس موقع پر پڑھے. اس کے بعد ہم نے پھیرنا ہے سلام.
صحیح.
تو نماز سے نکلنا یہ ہے فرض. اس کے لیے کس انداز سے نکلیں تو شریعت نے بتایا کہ لفظ سلام کے ذریعے نکلنا ہے.
صحیح.
تو لفظ سلام کا ادا کرنا السلام.
صحیح.
اس کا ادا کرنا یہ واجب ہے, یعنی ہمیں اس انداز میں نکلنا ہے. اور اس کا ہمیں طریقہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ جب ہم سلام پھیریں گے تو دو مرتبہ ہم نے ان الفاظوں سے پہلے سیدھی طرف سلام پھیریں گے, پھر الٹی طرف سلام پھیریں گے, اور الفاظ یہ ہوں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ ہے اس کا سنت. امام کے لیے دونوں سلام بلند آواز سے کہنا سنت ہے, لیکن پہلی جو سلام کی آواز ہوگی یہ دوسری کے مقابلے میں بلند ہوگی. دوسری مرتبہ جب سلام پھیریں گے تو امام یہ آہستہ, یعنی کچھ آواز کم ہوگی, اس میں جہر زیادہ نہ کیا جائے, لیکن دونوں سلام آواز سے کہے جائیں گے. اور اس کے بعد جب سلام پھیرا جائے گا تو سلام پھیرتے وقت, یعنی جب ہم سلام پھیر رہے ہوتے ہیں تو اس موقع پر جو یہ نیت ہونی چاہیے ہماری, ہم صرف روٹین وائز السلام علیکم السلام علیکم یہ کر جاتے ہیں.
جی جی.
تو یہ ہم جب سلام پھیر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے, اگر امام, اگر میں امام ہوں, پیچھے دائیں بھی مقتدی ہیں بائیں بھی مقتدی ہیں, تو میں نیت یہ کروں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے کہ اس طرف جتنے بھی نمازی ہیں ان سب نمازیوں کو میں سلام کر رہا ہوں. جب میں بائیں طرف سلام پھیر رہا ہوں گا تو اس وقت میری نیت یہ ہو کہ اس طرف کے جتنے نمازی ہیں میں ان سب کو سلام کر رہا ہوں. مقتدی کیا کریں گے؟ تو سیدھے ہاتھ والے مقتدی جب وہ سیدھی طرف سلام پھیریں گے تو نیت کریں اس طرف جتنے بھی نمازی ہیں ان سب کو سلام. جب اس طرف سلام پھیریں گے اور امام چونکہ ان کے الٹے ہاتھ پہ ہوگا تو وہ الٹی طرف سلام پھیرتے وقت وہ یہ نیت کریں گے کہ ہم امام کو بھی سلام کر رہے ہیں اور اس سب کے سارے مقتدیوں کو بھی سلام کر رہے ہیں. اس کے برعکس الٹی طرف امام کے تو وہ سیدھے سلام پھیرتے وقت امام کو اور مقتدیوں کو شامل کریں نیت میں, اور بائیں طرف میں بقیہ مقتدیوں کو. جو بالکل امام کے پیچھے وہ کیا کرے گا, وہ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت
آئندہ کے لیے رکھ لیں. تو آج الحمدللہ جو ہماری سنتیں بیان کی گئیں, تقریباً 80 سنتیں جو ہے وہ نماز کی بیان کر دی گئی ہیں. تو ایک آش ہم سب اس پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ غور کریں اگر 80 سنتیں اور جو باقی ہیں اس کو ساتھ اگر ہم نماز میں اس کو شامل کر لیں گے تو نماز کتنی خوبصورت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کا یہ ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سیکھا ہے اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.